بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 مارچ 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں امریکی جاسوس کی رہائی، پوری قوم کی رسوائی کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، اس وقت پوری قوم کے ذہن پر ایک ہی ایشو ہے کہ جو جس کے حوالے سے بہت سے سوالات مسلط ہیں، اور ایک شدید رنج اور غم کی کیفیت ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ اس پر کسی انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پوری قوم ہی پھر صدمے اور رنج کی کیفیت میں ڈوب جاتی ہے. کچھ ایسا ہی صدمہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا. اب اس کی کوئی عقلی توجیہ کی جائے اور اس کے لیے کوئی منطقی دلائل دیے جائیں، کوئی ایک طرف رکھیے، امر واقعہ ہے. ہر شخص بے چین ہے، مضطرب ہے، صدمے اور رنج سے دوچار ہے کہ یہ اچانک ہوا کیا. کچھ توقع بن گئی تھی کہ حالات نے ہماری حکومت کو امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حالات جو بھی ہوتے ہیں، اتفاقی بھی ہم کہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں اصل میں. اور گویا موقع تھا کہ اب حکومت سٹینڈ لے، اس لیے کہ پورے عوام اس کے پیچھے ہیں امریکہ کے حوالے سے، سب کھڑے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے. لیکن پھر وہی بزدلی، وہ جو گیدڑ پن ہماری سرشت میں آ چکا ہے، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کی، جو بھی اقتدار کی ان گردش گاہوں میں پہنچتا ہے، پھر وہ اسی ہر کے درکان نمک رفت، ہر نمک شدھ باہر بیٹھا ہوا کچھ بھی کہہ رہا ہو، اگر وہ قوت ایمانی نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے، تو وہاں جا کر ہر کوئی گیدڑ بن جاتا. بڑی قوتوں کے سامنے سٹینڈ دینا ممکن نہیں ہوتا. جب خود اندر سے بھی ہم، جو پنجابی محاورہ، کانے ہوتے ہیں، دین کے غدار ہم خود ہیں، دین سے بے وفائی ہم خود کرتے ہیں، تو کیسے ہم توقع رکھیں کہ اللہ بھی مدد کرے گا. لہذا بڑی طاقتوں کے سامنے سجدہ کرنے میں ہی عافیت ہے، ان کا حکم ماننے میں ہی عافیت ہے. اس کو کسی بھی انداز سے مانا جائے، کسی بھی طور سے اختیار کیا جائے. ویسے تو ہمیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن اگر دین کا کوئی اور شریعت کا کوئی اصول یہاں پر ہمیں ملتا ہو تو کیوں نہ اس کو بھی استعمال کر لیا جائے. آخر وہ بھی تو کسی کام آنا ہے نا, آگے پیچھے تو ہم اس کے قریب نہیں پھٹکتے. ہر ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ شرع احکامات سے کسی طرح ہم گریز کر سکیں اور اس کے ضبط میں آنے سے بچیں, اس کو اوائڈ کریں, ہر ہیلا. چنانچہ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس نافذ رہے ایک دور تک, لیکن آج تک نہ کسی چور کا ہاتھ کٹا نہ کسی زانی کو کوڑوں کی یا رجم کی سزا ہوئی. گویا یہ ملک تو وہ ہے جہاں اس قسم کے جرائم ہیں ہی نہیں, پاک. وہ شرعی احکام ایک طرف رہ جاتے ہیں اور ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ساری عقل منطق صلاحیت وہ استعمال ہوتی ہے, اور ہمارا غلط نظام نیت نہیں ہے نا. لیکن جہاں ہماری غلط روی کے لیے ہمیں کوئی سہارا یہاں سے مل جائے تو وہاں شریعت ہی کو بروئے کار لاؤ. تو بات کیا, یہ جو کچھ ہوا یہ قوم کی توقعات کے خلاف ہوا, اور شدید طور پر فوری میرا بھی تاثر یہ تھا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم غلام ہیں. جس طور سے بھی ہوا اس کے لیے کوئی بھی جواز پیش کیا جائے, جب آپ اس کو انالائز کریں گے تو حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات ماننی تھی, اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا تھا بس. باقی قانون, انصاف, عدل, اس کا کوئی تقاضا پورا نہیں کسی بھی درجے حقیقت کے اعتبار سے. لیکن یہ ایک طے ہے کہ ہم ہیں غلام. ہمیں اگر کوئی ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں, تو وہ غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے. اور میرے ذہن میں تو پھر یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی وہی گردش کر رہی تھی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ. دیکھیے یہ ایک صرف حکمران طبقے کی شکست نہیں ہے, پوری قوم کی شکست. اور جتنے کالم نگار اس وقت آپ دیکھیں پڑھیں تو بہت سے کالم نگار لکھ رہے ہیں کہ آج ہم اقوام عالم کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں. ایک نے لکھا کہ 6 ارب انسانوں کے سامنے ہم بے نقاب ہو گئے ہیں اور اب آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہیں. انتہائی شرم کے مقام ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں قومی اعتبار سے. 6 ارب اس لیے کہ دنیا کی آبادی 6 ارب ہے, اور امریکہ جو ہے وہ خوشی کے شادیاں وہاں بج رہے ہیں. دیکھیں اس کا ڈنکا بج رہا ہے, کس صفائی سے لے اڑے, کس پلاننگ کے ساتھ, کس بھارت کے ساتھ. اور ہم جو ہیں وہ سکتے کے عالم میں دیکھ رہے کہ ہوا کیا. سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر وفاقی حکومت بھی سٹینڈ لے رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر صوبائی حکومت جو ہے وہ تو ماشاءاللہ اس سے تو بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی گئی. معلوم ہوا کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے, کوئی فرق. اس حمام میں سب ننگے. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ مضمون آیا ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ سابقہ امت مسلمہ. قرآن مجید ان کا بار بار ذکر کیوں کرتا ہے؟ یہ کتاب نو انسانی کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت ہے, اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. کچھ رہنمائی اور ہدایت ہے کہ نہیں ان واقعات میں ہمارے لیے؟ یا الہدا ہے. یہ محض تاریخ کی کتاب نہیں ہے, تاریخ کے واقعات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تو ہدایت کے پہلو سے. کبھی ہم نے سوچا کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی؟ اور یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں اس وقت وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوتے تھے, اس وقت کے بارے میں. اور ایک اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ اس بات کے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہم سے زیادہ حق حاصل تھا کہ وہ فخر کریں اپنی نسل کے اوپر. اور اگر انہیں یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ وی آر چوزن پیپل آف لارڈ, ہم خاص اللہ کے چہیتے ہیں تو اس کے پاس اس کے حوالے سے ان کے پاس زیادہ مضبوط بنیادیں ہیں. اس لیے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ نسلی اعتبار سے نسل در نسل انبیاء کی اولاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. سید ابن سید ابن سید. اور تمام بنی اسرائیل، یہ تو بعد میں ہوا ہے کہ یورپ کے کچھ اقوام بھی شامل ہوئی ہیں، ان کو اشکنازیز کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب بنی اسرائیل جو ہیں وہ ہیں ہی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد. اور پھر یہ وہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس اس امت کے جو ہیں اس میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جو نبی یا رسول سے خالی ہو. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کا انتقال ہوا دوسرا موجود ہے اس کی جگہ لینے کے لیے. ایک ایک وقت میں دو دو نبی بھی ہیں، دو دو رسول بھی ہیں، جنہیں ایک نہیں کئی کتابیں عطا ہوئی ہیں اور بے شمار صحیفے عطا ہوئے. لیکن کہا جا رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سورہ بقرہ میں جہاں ان کی تاریخ کا ذکر ہے اور تاریخی واقعات ہماری رہنمائی کے لیے، عبرت پذیری کے لیے، سبق آموزی کے لیے، یہ ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی، اللہ کی طرف سے مسلط کر دی گئی ایک عذاب کے طور پر. یعنی کہ حالانکہ ایک طرف انہی آیات میں کہا بھی جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، بار بار قرآن کہہ رہا ہے. یہ فضیلت تھوڑی ہے کہ مسلسل تمام نبی اور رسول جو آئے ہیں انہی کی امت میں آئے ہیں 1400 برس تک، کتابیں نازل ہوئیں تو ان کے یہاں نازل ہوئیں، وہی آئی ہے تو وہاں آئی ہے، سینکڑوں انبیاء آئے، بہت بڑی فضیلت، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے کو. اس اعتبار سے ناپنے لگے تو ایک ہے کوانٹیٹیٹیولی انہیں ملی ہے، کوالیٹیٹیولی ہمیں مل گئی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا. آج ہم وہیں کھڑے کہ ذلت اور مسکنت دے ماری گئی، دنیا میں ذلت اور مسکنت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. کیوں؟ ساتھ ہی سبب بھی بتا دیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اس میں سبق حاصل کر سکیں اور اپنے لیے راہ عمل کا تعین کر سکیں. یہ نہیں کہ صرف تاریخی واقعات. چنانچہ ان کے تاریخ میں ان کی عذاب، ان کی پیٹھ پر عذاب کے جو کوڑے برسے ہیں بار بار، دو مرتبہ تو ان کا قبلہ جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے، اور سینکڑوں برس تک ان کے ہاتھوں سے نکلا رہا. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کیوں ہوا؟ دنیا میں ذلت اور مسکنت، مسکنت کہتے ہیں محتاجی، ہیلپ لیسنس. ایک انسان خود اپنے بل پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہے. دیکھنے میں ٹھیک بھی ہے، سکت نہیں ہے اس میں. جیسے آج ہم ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے امریکہ کے خلاف، امریکہ کے خلاف چھوڑ دیں، انڈیا کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. بھول جائیں امریکہ کو، اپنی ایک بے گناہ قومی بیٹی جو ہے پاکستانی، عافیہ صدیقی، جو شدید ترین عذاب سے گزر رہی ہے کتنے سالوں سے، اس کو امریکہ کے چنگل سے، اس بھیڑیے کے چنگل سے ہم نجات نہیں دلا سکے. یہ ہماری بے بسی اور لاچاری کا عالم ہے. اور یہ بھی نہ ہوا کہ یہ ایک مردود امریکی یہ گنڈا ہمارے قابو آیا تھا تو اس کے بدلے ہی چھڑوا دیتے، اتنا بھی نہ ہو سکا. بے بسی کا یہ عالم، اسے کہتے ہیں مسکنت. غربت علیہم الذلت والمسکنہ، ایک تو ذلت اور رسوائی سارے عالم میں ہو رہی ہے، دوسرے بے چارگی اور بے بسی کا یہ عالم کہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل. یہ عذاب ان پر آیا ہے. کیوں آیا؟ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں دو مقامات پر، سورہ آل عمران اور اس سے پہلے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ان کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے آیا کہ ان کی تاریخ میں ان کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا. سورہ آل عمران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اب جو وہ سازشیں کر رہے تھے اور اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، پھر مخالفت پر اترے ہوئے تھے، دوبارہ ان کے اوپر یہ گویا کہ یہ عذاب اس کی نبی سنا دی گئی کہ اب پھر یہ عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. کیوں ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. اس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑا. اللہ نے شریعت عطا کی تھی، زندگی اس کے مطابق گزارو، انہوں نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی. اللہ نے قانون دیا تھا کہ میری دھرتی پر میرا نظام قائم کرو، انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون، جیسے جانتے ہی نہیں. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. کیا یہی جرائم آج ہمارے دین؟ نافرمانی ایک ہے شخصی اعتبار سے، تو اب آپ دیکھ لیجئے، ہر شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھے قوم کا کتنا فیصد ہے. جیسے کبھی کبھی میں ایک مثال کے طور پر دیتا ہوں، ایک نمازی کو لینے، کیا سب نماز پڑھنے والے بھی پورے دین پر عامل ہیں؟ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن مسلمانہ نے پاکستان میں سے اسلام کی کم سے کم شرط نماز، پنج وقتہ نماز، اس کو پورا کرنے والے بھی کتنے ہیں؟ 8-10% یعنی 90% وہ ہیں جو اس کم سے کم شرط کو بھی نہیں پورا کر رہے، باقی تو چھوڑ دیں. حرام خوری، اس کے جو مختلف طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، جسے پرواہ ہے، الا ماشاءاللہ، ہر اعتبار سے ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہم ایک سنت رسول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، نکاح من سنتی، اور اللہ اور رسول کے 20 احکامات اس وقت پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ. ہم تو کریں گے ہندوانہ طریقے پر، نہ مولوی صاحب کو بلا دیں گے، ہاں نکاح پڑھا دیں آپ بس، باقی سارا کام ہندوانہ طریقے پر ہوگا، اور وہ شیطانی کلچر کے مطابق. اس لیے کہ انما یرید الشیطان، یہ شیطانی تو ہے جو چاہتا ہے کہ بے حیائی کو عام کرے، بے پردگی اور یعنی سارا کیا ہو رہا ہو، کیا ہوتا ہے میرے بانوں میں جھانک کر دیکھیے، ہمارے یہاں کیا رہا ہے؟ توجہ نہیں اور بات ہے، لیکن یہ کہ قوم پوری جا کس طرف رہی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہدایت نامہ اللہ نے کس لیے دیا تھا؟ اگر اس کو اٹھا کے پیٹ کے پیچھے پھینک دیں، زندگی اپنے مرضی کے مطابق گزارنی ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق، اللہ کی شریعت قبول نہیں، اللہ کا دین قبول نہیں، اللہ کا دستور قبول نہیں، تو پھر ذلت اور مسکرت کا عذاب کیوں نہ مسلط ہو؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اسی طرح ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کی ناقدری کی ہے، انکار کیا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں لیکن ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، ہیں لیکن ناقدری ہو رہی ہے، اس کتاب ہدایت سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا. یہ وہ جرائم ہیں، اور ایک جرم کا اور بھی تھا جس کے قرآن نے دونوں جگہ اس کو واضح کیا، کہ دین دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ انبیاء تک کو قتل کرنے پر تل گئے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق طور پر. ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، وہاں تو ہر دور میں نبی موجود رہا. لیکن جو اہل حق اٹھتے رہے ہیں، جو کلمہ حق بلند کرنے والے تھے، اس قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہی پابند سلاسل ہوئے، قید کے اندر ان کو موت آ رہی ہے، وہی ہیں جن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے۔ اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے، آزادی حقوق انسانی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود بھی تو وقت آیا تھا، اب انتقال ہو گیا والد محترم کا رحمہ اللہ، میں ذکر کر سکتا ہوں، الہدا پروگرام جب شروع میں 1980-81-82 میں آیا ہے، الحمدللہ قرآن کا پیغام اس سے پھیلا، پہنچا، تعارف بڑھا، لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں قرآن بھی اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس سے ہدایت لی جائے، یہ صرف کتاب مقدس نہیں ہے کہ لپیٹ کے رکھ دو اوپر، یہ واقعی ذہن کو بھی اپیل کرتا ہے، عقل کو بھی اپیل کرتا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، اس کے اندر پہلی مرتبہ لوگوں کو احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ چند ہی سال کے بعد وہ نہ صرف بند کر دیا گیا بلکہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ لوگ متعین کیے گئے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، کہ یہ شخص زیادہ مقبول عام ہو رہا ہے، اس کی کردار کشی کے لیے کالم نگاروں کو کہا گیا، یہ بات بعد میں کھلی ہے، ایسے لوگوں نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں یہ کام ڈپیوٹ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ہے صورتحال کہ اہل حق کا راستہ روکنے کی کوشش، چونکہ نبی کوئی نہیں ہے، لہذا یہ جرم اس امت کے اوپر تو نہیں ہے کہ انہوں نے کسی نبی کو قتل کیا، اور نبی تو آنا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، جو حقیقی علماء ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے اور دین کو پھیلانے والے ہیں، ان میں دین کو، وہ وارث ہیں نبوت کے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، تو کسر ہم نے کوئی نہیں کی، کوئی نہیں چھوڑی، لہذا آج ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اب الزام دے دیں حکومت کو، جو مرضی کریں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، نوائے وقت کا یہ اداریہ بھی ہے جس میں اس نے پورے اس معاملے کے بڑے خوبصورت انداز سے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ قانون کے اور عدل کے اور انصاف کے تقاضوں کو مجروح کیا گیا اور سہارا لیا گیا ہے دیت کے قانون کا۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ شخص قاتل نہیں تھا، یہ دہشت گرد تھا، یہ ریاستی مجرم تھا، یہاں تو دیت کا معاملہ آتا ہی نہیں، لیکن سب سے پہلے بددیانتی یہ کی گئی کہ دہشت گردی کی عدالت کی بجائے دوسری عام عدالت کے اندر یہ کیس دائر کیا گیا ہے، وہیں سے کام شروع ہو گیا تھا۔ جو کچھ اس کے پاس آلات برآمد ہوئے جاسوسی کے اور تخریب کاری کے اس کی گاڑی میں سے، اور پھر سب کو معلوم ہے کہ کس مشن پر تھا، اس سے بڑا دہشت گرد اور کون ہو سکتا ہے، یہ تو ریاستی مجرم ہے، قومی مجرم ہے، یا تو دیت کا معاملہ لانا ہی بددیانتی۔ دیت کا معاملہ تو ایک شخص نے کسی اپنے اختلاف کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر غصے میں آ کر ایک کو قتل کر دیا، اب یہ ایک قتل کا ایک سمپل کیس ہوتا ہے، معاشرے کے افراد میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو وہاں اقتصاص کے قانون میں یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثا اس کو معاف کرنا چاہیں قاتل کو تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، انہیں پورا اختیار دیا گیا۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ دہشت گردی کا بھی اور آخری انتہا کا اور ملک کے خلاف، یہ تو قومی اور ریاستی مجرم تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہی بددیانت، اس کی سزا قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یہ جو باغی ہوتے ہیں اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں اور امن و امان کو تہو بالا کرنے والے اور جو آ کر سازش کے تحت تخریب کاریاں کرتے ہیں اور جو اس قسم کی ریاست کو نقصان پہنچانے والے عناصر ہیں، ان کی سزا تو یہ ہے کہ ان کو ایسا قتل کیا جائے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان یقتلوا او یصلبوا، یا پھر پھانسی پر لٹکایا جائے، اور اسلام کی سزائیں سرعام لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف، یا پھر عبرت کے لیے ان کے بازو اور پاؤں کاٹے جائیں مخالف سمت سے، ایک دایاں بازو کاٹا جائے اور پھر بائیں ٹانگ سسے سک مرے، یہ سزا ہے. لیکن وہاں تو پہلے دن سے بددیانتی موجود ہے، کسی وجہ سے قابو آ گیا اور پریس کی نوٹس میں آ گیا تو یہ بات آئی، ورنہ تو بڑے اہتمام اور احترام کے ساتھ اسے رخصت کیا جاتا ہے پہلے ہی دن. لیکن پھر بھی احتیاط پوری رکھی گئی ہے، دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ نہ جائے، اسے عام قتل کا کیس بنا دو. اور پھر بھی جو آگے تقاضے ہوتے ہیں، آپ ہمارے ایوب بیگ صاحب میں تجزیہ بھی اس پر ان کا آئے گا، کیسے کیسے اس کو مجروح کیا گیا ہے، عدالتی تقاضوں کو بھی، قانونی تقاضوں کو، قدم قدم کے اوپر، اس لیے کہ طے تھا کہ چھوڑنا ہے، راستہ نکالنا ہے. اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے، ان بدبختوں نے، امریکنز نے، کہ اس کو عافیہ صدیقی کو نہیں معاف کرنا. یاد ہے وہ بھی اپنے قانون کو اس انداز سے استعمال کر رہے ہیں کہ قانون کا سہارا لے رہے ہیں. ہم نہیں چھڑا سکتے اس لیے کہ ہم بے بس ہیں، وہ چھڑا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم پر حاکم. بات اتنی سی ہے. تو اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ ہماری قومی رسوائی کا سامان ہوا، اور اس کے اوپر جو زخموں پر نمک چھڑکنا یا جلتی پر تیل ڈالنا، یہ ڈرون حملہ جو کیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس بات کا اعلان ہے؟ تم دو بے گناہوں کی موت کے اوپر یہ واویلا کر رہے ہو، دو 41 اور ہم مارے دیتے ہیں. جرگے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہاں کون لوگ ہوتے ہیں جرگے میں؟ مقامی آبادی. کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. یہ ہے ڈٹائی، چوری اور سینہ زوری، اور یہ ہماری بے بسی اور ہماری ذلت اور رسوائی. ابھی اس واقعے کے اوپر بھی تنظیم اسلامی نے جس چیز کو زیادہ نمایاں کیا تھا، الحمدللہ، کہ لاہور میں دو افراد کی شہادت کا معاملہ، اس پر جو عوامی رسپانس ہوا یہ تو اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ڈرون حملوں میں روزانہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے قبائلی بھائی بے گناہ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، نہ صرف یہ کہ معلوم ہے کہ امریکہ کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستانی حکومت کے تعاون سے اور ان کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے یہ کام. اس پر آواز اٹھنی چاہیے، اس پر قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. کیا مذاق بنایا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھاتے تو دو یہاں پر لاہوریوں کا خون بہت زیادہ قیمتی ہے ان سینکڑوں اور ہزاروں سے. یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو. یہ ہم نے جگانے کی کوشش کی ہے. ہم بہت عرصے سے ڈرون حملوں کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن بے حسی. اور اب انہوں نے 41 جو ہے وہ اور ڈھیر کر دیے. اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، عام طور پہ جو تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کا معاملہ تو خیر میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ اصل میں تو اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے جو ہم پر مسلط ہے. اور کیوں ہے؟ جو کام بنی اسرائیل نے کیا، جس پر انہیں یہ سزا ملی، وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. عصیان، نافرمانی، اللہ کی شریعت کے مطابق نہ خود زندگی گزار رہے ہیں، نہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور عصیان کس کا نام ہے؟ اور نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. ہمارا توکل بھروسہ ہے بھی تو امریکہ پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، یہ تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کفر ہے. اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن اس کی ریئیکشن میں کیا ہو رہا ہے؟ ریئیکشن میں یہ ہو رہا ہے کہ اب لوگ کھڑے ہو جائیں اس حکومت کے خلاف. تجزیہ نگار یہ بھی کہنا ہے شاید امریکہ چاہتا بھی یہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی تبدیلی سے اور شکل بدلنے سے کوئی فرق واقع ہو جائے گا؟ مشرف کے جانے سے جو ہمارے سروں پر سوار تھا اور ہم سمجھتے تھے، یعنی پوری قوم یہ کہہ رہی تھی نا کہ سارے فساد کی جڑ یہ شخص ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا، آپ نے ہٹا دیا. ہمارا پرنالا وہی بہتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ فرد ہٹ جائے، ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں، ہمارے شب و روز اسی طرح گزریں، اپنا قبلہ سیدھا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہٹ گیا کہ نہیں ہٹا؟ اس کے بعد کون آیا؟ اس سے چار ہاتھ آگے تھا. اب دیکھیے، ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، کسی تبدیلی کے نتیجے میں وہ خیر کو ظاہر کر دے یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے اپنے کچھ بنائے ہوئے اصول بھی. قوم اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. قوم اصلاح نہیں کر رہی، جن جرائم کی سزا میں ذلت و مسکرت کا عذاب ہم پر مسلط ہے، ان جرائم سے ہم باز نہیں آ رہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، تو پھر چہروں کی تبدیلی سے کوئی فرق واقع نہیں. امریکہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب فلاں شخص جو ہے وہ اب سمبل آف ہیٹریڈ بن گیا ہے، لہذا اس کو ہٹانا ضروری ہے. وہ ایک نیا آدمی تلاش کرتا ہے. بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہیں گے کہ اس وقت امریکہ کی ہی خواہش ہے کہ یہ حکومت جو ہے اب اس کو بدلا جائے. ہو سکتا ہے انہیں زرداری سے بھی کوئی بہتر آدمی مل گیا ان کے حساب سے، اور ہم اس وقت کھڑے ہو کر حکومت کی تبدیلی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، خود بدلنے کو تیار نہیں. جوش میں آ کر قوم کھڑی ہو جائے، قوم کو کھڑے ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گی تو پھر قوم کا معاملہ جو ہے وہ اس مثبت رخ پر جائے گا، ورنہ کیا ہم حالات سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ حافظہ اتنا کمزور ہے. مشرف کے بعد کون آیا؟ دیکھیے، وہی پالیسی اور زیادہ تیزی سے آگے نہیں بڑھی امریکہ کی ایجنڈے کی. مسئلہ تو یہ کہ امریکہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، ہماری محکومی میں غلامی میں اور اضافہ ہوا، اور ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ کی مشیت، جس کو میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ سات باری سرزمین سے ہم سبق نہیں سیکھتے، وہاں اس کی شکست اس کا مقدر بنی ہوئی ہے. مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہو چکا ہے، تب بھی ہم اس کے آگے اتنے ہی دبے ہوئے. معلوم ہے کہ وہ طالبان سے، نہتے طالبان سے شکست کا بدلہ ایٹمی پاکستان سے لینا چاہ رہا ہے. شاید یہ جو ڈرون حملہ کیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو، اور جیسے کہ حکومت نے احتجاج بھی کیا، کیانی کا بھی بیان آیا، کچھ دبے لفظوں میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جی اب ڈرون حملہ ہوگا تو ہم جوابی کاروائی بھی کریں گے، جو ہم کتنے عرصے سے چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی جوابی کاروائی کرو، کھڑے ہو، ورنہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر تم نے چھوڑی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اب وہ کچھ کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب امریکہ چاہتا ہے کہ اب جنگ پاکستان پر لے آئے، پاکستان بھی مقابلے پر آئے، اور وہاں کی شکست، نہتے طالبان سے شکست کا بدلہ وہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والے پاکستان سے لے، کیونکہ یہ زیادہ کمزور ہے، یہاں کسی کے کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں. وہ تو ایٹم کی حفاظت ہی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اپنی ایٹمی تنصیبات کی کسی طرح حفاظت ہو جائے. یہ تو حال ہے اس وقت. لیکن اس صورت میں بھی ایک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو پھر امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ قرآن مجید نے اٹل اصول بیان کیا، اور یہ سبق ہمیں اب اس وقت حالیہ تاریخ سے بھی مل جانا چاہیے. اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اب آپ اس میں ایڈ کر لیجئے، چاہے تم نہتے ہو اور چاہے ساری دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی ہو کر تم پر آ جائیں اور تمام اسلحے آزما لیں اپنے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. شرط کیا ہے؟ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو. دیکھیے، اگر اللہ پر ہمارا ایمان ہے کسی بھی درجے میں، تو یہ بات عقلی طور پر بھی ماننی پڑے گی کہ وہ کل کائنات کا مالک، شہنشاہ ارض و سماوات اور امریکہ کچھ بھی ہے، اس دنیا کی، اس ارتھ، یہ ارتھ پوری کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک اتنے بڑے کینوس پر جتنا یہ ہال ہے، اگر آپ پوری کائنات، اس وقت کی معلوم کائنات کا جو ہے اس کو، اس کی عکاسی کر سکیں، تو اس ارتھ کو دیکھنے کے لیے پھر بھی آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی. کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے پھر بھی، اس لیے کسی کو حیثیت نہیں. ہاں تو کہکشائیں ہیں، عرب ہاں عرب، زمین کا سائز کیا ہے؟ سورج تو اس سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، سورج، اور وہ سورج بھی اس کائنات کے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، کوئی بڑا ستارہ نہیں ہے، اس سے ہزاروں گنا بڑے بھی ہیں. کوئی قوت اللہ کے سامنے ٹھہر سکتی ہے؟ اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے. اور اصولی بات کیا ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، جو اللہ کی آخری کتاب کو ماننے والے ہیں، مدد تو انہیں کے لیے ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اگر اللہ مدد کرے، کیونکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کے طرز عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ بھی سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ مدد سے ہاتھ کھینچ لے، تم بھی وہی معاملہ کرو دین کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے کیا، تم بھی اللہ کی شریعت کو ماننے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگو، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر پورے دھڑلے کے ساتھ چلتے رہو اور کہتے رہو ہم مسلمان ہیں، پھر بھی اللہ کے باغیوں کے ساتھ جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھا، ان کی صف میں شامل ہو کر اہل اللہ کا قتل عام کرو، تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. وَإِن يَغْزُلْكُمْ، اگر تمہاری اس بے وفائی اور دین سے غداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے کہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اب اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا. یہ بات کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مدد تب آئے گی جب ہم اللہ کے وفادار بنے، اللہ اور اس کے دین کے، پھر امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یا بگاڑے گا بھی تو بگاڑ تو اب بھی رہا ہے. ہم کس حال میں ہیں؟ تورا بورا تو ہمارا ہوا بیٹھا ہے. معاشی حالات کیا ہیں اس ملک کے؟ غریب کے لیے 24 گھنٹے گزارنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور پھر اوپر سے مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے دباؤ پر. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب تو آئے گا، خونی انقلاب کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. غریب اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو پیٹ بھرے ہیں اس معاشرے میں ان کے پیٹ چاک کریں گے، فضا تو اس کے لیے ہموار ہو رہی ہے. وہ تورا بورا ہم خود آپس میں ایک دوسرے کا بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس دانے پہ تو ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم تسلیم کر لیں. ٹیپو سلطان کا جملہ تو کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے. عملاً ہم کہتے ہیں ہمیں گیدڑ کی زندگی ہی چاہیے، ہزار سال لاکھ سال ہو جائے وہ بھی، جیسے بنی اسرائیل یہود کا تھا کہ کاش کہ ہماری عمر ہزار ہزار سال ہو جائے. بوجھ دینی کیفیت ہماری ہے، چاہے غلام بن کر رہیں، ذلیل ہو کر رہیں، گیدڑ بن کر رہیں، دین کو چھوڑیں، امریکی دباؤ پر ہر چیز قربان کرتے ہیں، دین، مذہب، اسلامی اقدار، ویلیوز، کلچر، ثقافت سب چھوڑ دیں، لیکن بس ہمیں کھانے کو ملتا رہے، تو وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے وہ جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں. تحریک کا وقت ہے، اٹھنے کا وقت ہے، حالات سازگار ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کا دامن تھامے، عزم کریں کہ اپنا قبلہ درست کرنا ہے. جن جرائم کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں، ان جرائم کا ازالہ کرنا ہے. ہر شخص اپنی ذات سے شروع کرے تو اللہ کی رحمت آج بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کے وفادار ہو کر خود بھی دین پر عمل کرو گے اور دین کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرو گے، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر اللہ کی مدد آئے گی، ہم وفادار ہو جائیں. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لایا ہوا دین، یہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اس سب کے ساتھ وفاداری اختیار کریں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کیے تیرے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر صرف چہرہ بدلنے سے کوئی حاصل نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر سوچنے اور صحیح رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.